السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 22واں رکوع. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآت المال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وآت الزکاة بعهدهم اذا عاهدوا وَالصَّابِرِ الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار. اجعله لنا يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ گزشتہ رات ہم نے سورہ بقرہ کے 21 رکوعوں کا مطالعہ کر لیا تھا. اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ سورۃ البقرہ یہ قرآن حکیم کی طویل 286 آیات پر مبنی 40 رکوع. اس کو ہم نے بغرض تقسیم دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، ابتدائی 18 رکوع اور آخر کے 22 رکوع. ابتدائی 18 رکوع کا الحمدللہ مطالعہ ہم نے گزشتہ رات مکمل کیا، اور جو بقیہ 22 رکوع ہیں اس میں آ گیا تھا. ان 22 رکوعوں میں اصل خطاب موجودہ مسلمان امت یعنی امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور یہ جو 22 رکوع ہیں اس میں جو مضامین کی ترتیب ہے اس کو پھر اپنے ذہن میں لے آئی. پہلا موضوع جو اس میں بہت نمایاں نظر آئے گا وہ ہے احکامات شریعت. شریعت کے احکامات بدل بدل کر مختلف انداز میں اللہ پاک نے بیان فرمائے. شریعت کے احکامات میں اس کا خاص طور پر نماز، روزہ، پھر حج، اس کی تفصیل انشاءاللہ ان رکوع میں آئے گی. اور اسی طرح معاملات زندگی میں وصیت کے احکامات ہیں، نکاح اور طلاق اس میں بیان کیے جائیں گے. اور آخر میں آپ دیکھیے گا معاشی احکامات میں خاص طور پر جو دین کے مسائل ہوتے ہیں، قرض کے مسائل، وہ بھی اللہ پاک نے بیان فرمائے. دوسرا موضوع نفاذ شریعت کی جدوجہد کے حوالے سے، اور نفاذ شریعت کی جدوجہد میں جہاد پیسے کا خرچ کرنا، پورے کے پورے جو ہیں وہ اس موضوع پر پاک فی سبیل اللہ پر آئیں گے. اور قرآن حکیم کا ذروہ سلام ہے. پھر جہاد بالنفس، اس میں خاص طور پر قتال فی سبیل اللہ اور اللہ کی رنا، اس کا جو تصور ہے، جو اس کے جو احکامات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ذیل مطالعہ آئیں گے. ہم نے پڑھا اور آج بھی انشاءاللہ تفصیل سے آئے گا. پھر سلسلہ کلام میں 5 طویل آیات، عظیم آیات بھی ہیں، ان کا تذکرہ بھی ہمارے بیچ ہمارے گفتگو کے دوران آئے گا. کل ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 164، آیت طلاق. ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت الایات دے گا، ایک آیت میں بے شمار نشانی اللہ پاک نے بیان فرمائی. اب دوسری بڑی آیت، آیت نمبر 177 انشاءاللہ آج ہمارے زیر مطالعہ آ رہی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی کی اصل حقیقت اس میں بیان فرمائی. پھر اسی آیت الاختلاف، دنیا میں یہ اختلاف کیوں ہوا، یہ امت تقسیم کیوں ہو گئی، بنی، وہ اللہ پاک نے بیان فرمائی. پھر آیت نمبر 255 آئے گی، آیت الکرسی، جو تمام آیات قرآنی کی سردار ہے، اور اس کے بعد آخر میں انشاءاللہ 282 آئے گی جو آیت دین کے اپنے قرض سے متعلق گفتگو آئے گی۔ یہ ہے سلسلہ کلام کا۔ اب آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ آیت نمبر 8 یہ قرآن حکیم کی ایک اہم آیت مبارکہ ہے۔ 170 میں سورہ بقرہ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی کا اصل تصور بیان فرمایا۔ یہ نیکی ہے کیا، نیکی کا صحیح تصور کیا ہے، لہٰذا پہلے اس کا تھوڑا سا پس منظر جم لیجیے، اس موضوع کی اہمیت سمجھ لیجیے، پھر انشاءاللہ ہم ترجمہ کر لیں۔ پس منظر میں تحریر قبلہ کا واقعہ ہے، جب ہوا تو یہودیوں نے مسلم خلاف پروپیگنڈا کیا کہ یہ کیسے رسول ہیں کہ ان کا کبھی قبلہ ہی متعین نہیں ہوتا ہے، کبھی مشرق کی طرف رخ کرتے ہیں، کبھی مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کنڈیم کیا محدود تصور کو، اور پھر جامع تصور نیکی عطا ہے کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لیا کرو، نیکی کے جو علامات ہیں یا نیکی کی جو روح ہے اللہ پاک نے بیان فرما دی۔ اسی طرح اس موضوع کی اہمیت کو سمجھ لیجئے، یہ جو ہماری روح ہے یہ تقاضا کرتی ہے کوئی نہ کوئی تصور نیکی رکھنے کا، جس طرح ہمارا جسم عام چاہتا ہے کھانا اور دیگر جو اس کی ضروریات ہیں وہ اس کو بتانا ضروری ہوتی ہیں، بالکل انسانی روح کے اندر کوئی نہ کوئی تصور نیکی کو رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر انسان کوئی نہ کوئی تصور نیکی نہیں رکھے گا، چاہے وہ محدود ہی کیوں نہ ہو، اس کے خیال میں وہ نیکی کا تصور ہے وہ کرتا ہے۔ انشاءاللہ چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، البتہ بہت ہی پیارا شعر علامہ کا، بقدر پیمانے تخیور ہر شے میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو ریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا۔ انسان سروائیو نہیں کر سکتا بغیر کسی تصور نیکی کے، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں پہلے تو اس محدود تصور نیکی کو کنڈیم کیا، اس کی تردید کی جو یہودیوں کا تھا کہ ظاہری اعتبار سے یہ نیکی پہ تھے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جامع تصور نیکی بیان فرمایا ہے۔ اس حوالے سے یہ آیت مبارکہ بہت اہم ہے کہ تصور نیکی، اور خاص طور پر متقی کسے کہتے ہیں، متقی انسان کی علامات اعمال کے اعتبار سے کیا ہوتی ہیں وہ اس میں بیان فرمائے۔ قرآن میں اتنا موقع نہیں ہوتا کہ اس آیت مبارکہ پہ تفصیلی لیکچر دیں، یہ آیت ایسے ایک گھنٹہ بھی بولا جا سکتا ہے، اتنا اس میں جو ہے ڈیپتھ موجود ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے اگر ایک گھنٹہ ہم نے اسی آیت پہ لگا دیا تو پھر بقیہ ہمارا جو سلسلہ کلام ہے وہ رہ جائے گا۔ لہٰذا میری گزارش ہے آپ حضرات سے کہ جو اہم آیات آتی ہیں میں صرف ریفرنس آپ کو دے دیتا ہوں۔ اس موضوع محترم ڈاکٹر اسرا کتاب سے بھی موجود ہے اور کیسز بھی موجود ہے نیکی کا حقیقی تصور کے نام۔ میری گزارش ہے آپ تمام خواتین سے اس کا ضرور مطالعہ کریں اور اپنا تصور نیکی جو ہے وہ حکیم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ فرمایا لیس البر وجوہکم قبل المشرق والمغرب، دیکھو نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو نماز کے وقت یا مغرب کی طرف کر لیا کرو۔ آپ ذہن میں رکھیے پہلے قبلہ کا واقعہ ہو چکا ہے اور یہودیوں کا ہے پیچھے کہ کبھی ادھر رخ کر سکتے ہیں، تو فرمایا نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنا رخ نماز میں مشرق کے لیا کرو، ولکن البر من باللہ، آپ نوٹ کرتے جائیے ابتدا ہو رہی ہے، لیکن نیک تصور میں اعمال سے گفتگو کا آغاز نہیں کیا بلکہ تصور نیکی میں ابتدا کی ایمان پر، ایمان سے، اور اس میں خاص طور پر ایمان باللہ کا۔ تو اسے پتا چلا کہ نیکی کی بحث میں ایمان کی بہت اہمیت ہے، انشاءاللہ وہ ہمارے آپ گفتگو کے آخر میں آئے گا۔ فرمایا بلکہ نیکی تو اس شخص کی قابل قبول ہے من آن لایا اللہ پر، والیوم الاخر آخرت کے دن پر، والملائکہ تمام فرشتوں پر، والکتاب کتابوں پر، نبیوں پر۔ تو گویا نیکی کی ابتدا میں ایمانیات ثلاثہ کی بحث آئی ہے، وجہ کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پھر نیکی کی بحث میں اعمال کی ابتدا ہوئی، وآت المال علی حبہ ذوی القربا والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور اس نے اپنا مال دیا اس مال کی محبت کے علی الرغم رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مساکین کو، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو اور گردانے میں۔ وأقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، اور اس نے نماز کی اور زکوٰۃ ادا کی۔ والموفون بعہدہ عہدوا، اور وہ لوگ تھے جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں جب وہ باہم کوئی وعدہ کر لیں۔ وَبِرِّينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور نیک ہیں جو ڈٹے رہنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں خاص تکلیف میں، اور خاص طور پر اولئک الذین صدقوا، یہی ہیں وہ لوگ جو واقعتاً سچے ہیں بابا ایمان میں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی متقی ہیں، یہ والے ہیں۔ پڑا تھا الاسلام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ قرآن حکیم متقین کے لیے ہدایت ہے۔ لہذا متقین کون ہوتے ہیں، ان کی کمپریہنسو ڈیفینیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ایک آیت مبارکہ میں بیان. لہذا نیکی کی تنرسی اور انسان کی ضرورت ہے نیکی کا تصور رکھنا. کیا لیں گے آپ تو آپ کو وہ لوگ کہ جو بظاہر بہت برے ہیں، کرپٹ ہیں، ذریعہ اعتبار سے ان کا نام بھی نہیں دیا جاتا، لیکن آپ محسوس کریں گے کہ ان کے پاس تصور نیکی ہے، وہ اپنے تصور نیکی کی مدد کر رہے ہیں. اسمگلرز ہیں، آپ اچھا نہیں سمجھتے ان کو، ہیروئن بے گاہ کام کر رہا ہے، لیکن اس کا تصور نیکی ہے کہ جو بات کی جائے وہ بات پوری ہونی چاہیے. جو ہم نے آپ سے بات کر لی، ایگریمنٹ کر لیا، بس اس کے مطابق ہوگا. ہیروئن ہم آپ کو ایک نمبر دیں گے، پورا مال آپ ہمیں دیجیے. ہیروئن کی اسمگلنگ ہو رہی ہے یا اور غلط کام کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، لیکن اپنی بات کا جو ہے وہ پاس رکھنا، یہ ان کے پاس نیکی کا تصور ہے. جیب کٹ رہے ہیں، سارا دن جیب کٹتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں. اپنے گرو سے جھوٹ نہیں بولنا، رات کو جو کچھ بھی کمایا اس کے سامنے رکھ دو. اب اگر وہ اپنے گرو سے جھوٹ بولیں گے تو یہ بہت برا آدمی ہے، یہ غلط کام کرتا ہے، دیکھو اپنے استاد سے جھوٹ بولتا ہے، وہ کرتا ہے، لیکن جو گرو ہے اس سے بالکل سچ. اسی طرح طوائف ہیں، جو کچھ کرتی ہیں آپ کو معلوم ہے، لیکن سبیلے بھی لگا رہی ہیں، کالے کپڑے بھی پہن رہی ہیں، چندہ بھی کرتی ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ ہاسپٹلز بھی بنا رہی ہیں، اور بہت سارے رفائی ادارے جو چلاتی ہیں، حج کرنے بھی جاتی ہیں، عمرہ کرنے بھی جاتی ہیں. بہرحال ان کا اپنا جو پیشہ ہے وہ الگ، لیکن تصور نہیں کیے کہ یہ کام بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے. اسی طرح مذہبی طبقات ہیں ہمارے، نماز، روزہ، حج، زکات پورا، لیکن ساتھ ساتھ بزنس میں جھوٹ بھی چل رہا ہے، انکم ٹیکس میں بھی غلط کام چل رہا ہے، اور شقیق القلب بھی نظر آتے ہیں بعض اوقات. اسی طرح اور جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے، یہ لیٹسٹ جو جنریشن آ رہی ہے، ان کا تصور نیکی کیا ہے؟ جناب آپ لوگوں سے سچ بولیں، لوگوں کی خدمت کریں، وعدہ پورا کریں، اپنی ڈیوٹی پوری کریں. ہاں نماز پڑھ لی، نہیں پڑھی نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں ہے، تو اللہ اور آپ کا معاملہ، انسانوں کے ساتھ بھلائی کریں، یہ تصور نیکی ہے. بہرحال کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے، امبیلنس آپ کو ملے گا. یہ ایسے ہی ہے جس طرح کے ایک اندھا شخص اگر ہاتھی کو دیکھنا چاہے، جس طرح مثال بیان کی محترم ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری، کہ ایک گاؤں میں جو ہے وہ ہاتھی آیا، ارے لوگ اس کو دیکھنے گئے، پہلی مرتبہ ہاتھی آیا تھا، سلام ہوئے، کتنی عظیم اللہ پاک کی جو ہے تخلیق ہے. اب کچھ اندھے تھے، انہوں نے کہا چلو ہاتھی دیکھنے چلتے ہیں، آپ دیکھ تو سکتے نہیں، لہذا ہاتھ لگا کر کوئی نہ کوئی تصور بنایا. کسی نے پیٹ پر ہاتھ لگایا تو اس نے کہا یہ ڈھول پیر پہ ہاتھ لگایا تو کہا یہ سکون کے مانند ہے. کسی نے دو ہاتھ لگایا کہا رسی کے مانند ہے. کس پر ہاتھ لگایا تو اس نے کہا کہ جناب کوئی عجیب الخلق. بہرحال اس نے چلا گیا، ویسے ہی اس نے ہاتھی کا تصور بنتا چلا گیا. ظاہر بات ہے ہاتھی نہ ڈھول کے مانند ہے نہ پورا کا پورا، ایک کمپریہنسو ایک شے ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ نیکی کا جذبہ بھی وہ اپنے اپنے تصور کے، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر ایک مکمل جامع تصور نیکی عطا. تصور نیکی میں ایمان سے گفتگو کا آغاز چلا کہ اعمال مال صالحہ قرار پائیں گے کہ جب اللہ پر ایمان ہو. نمبر ایک، انسان جو بھی عمل کرے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے. روزہ رکھ رہے ہیں لیکن اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. صدقہ دے رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جس طرح سورہ دہر میں نیک لوگوں کے الفاظ آتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے نہ کوئی شکریہ چاہتے. تو نیکی کی بحث میں ایمان باللہ سے تعلق یہ ہے کہ جتنے بھی نیک اعمال کیے جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، محض اللہ کی رضا کے لیے، وہ دکھاوا نہ ہو. نمبر دو، رسالت سے اس کا تعلق یہ ہے کہ نیکی وہی قابل قبول ہوگی جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے طریقے کے مطابق ہو. چاہے آپ کا جذبہ کتنا ہی زیادہ ہو، نماز کے دوران آپ نیکی کے جذبے سے تین سجدے کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ نیکی کا عمل نہیں رہا، کیونکہ وہ سنت کے خلاف ہو گیا. اور بھی اسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن یہ زیادہ بہتر مثال کہ نیکی صرف وہی قرار پائے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اور نمبر تین، آخرت سے اس کا تعلق ہے کہ اجر و ثواب بدلا اس نیک عمل کا صرف آخرت میں مطلوب ہو. جس طرح ہمارے گرو کہتے ہیں نیکر دریا، یعنی بھول جاؤ نیکی کر کر، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس کا ڈھنڈورا پیٹو گے لوگوں کے میں نے یہ نیک کام کیا، تو ہو سکتا ہے کہ نیکی کا عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائے. یہ ہے تعلق ایمانیات ثلاثہ کا نیکی سے. پھر آپ بحث میں نماز کا تذکرہ بعد میں آ رہا ہے. مال خرچ کرنا اور خاص طور پر انسانی ہمدردی میں مال کا خرچ کرنا اولین مظہر اعمال کے اعتبار سے. نیک انسان کو اس کا دل نرم ہوتا ہے، دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر اپنا مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور یہاں چھ وجہ بیان ہوں. وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ، سب سے پہلے اپنے رشتے، وہ غریب و مسکین جو رشتے، ان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے. والیتامیٰ، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے. والمساکین، مسکین محتاج جو ہیں اپنی ضروریات زندگی جو نہیں بام پہنچا رہے ان کو سپورٹ کرتا ہے. وہ اپنا سبیل، مسافروں کو. والسائلین، سوال کرنے والے، یہ پروفیشنل بیگرز نہیں بلکہ جو اپنی کسی وجہ سے مجبوراً آپ کے ہاتھ پھیلا دیں, ان لوگوں کو دینا ضروری ہے. اور نمبر 6 وفی رقاب گرد, یعنی غلاموں کو آزاد کرنے میں آج کے دور میں کوئی شخص قرض میں پھنس گیا ہے, کسی مصیبت آ گئی ہے اس پر, تو اس کو اس قرض کے لالے یا غلامی سے نجات دلانا. یہ ہے انسانی ہمدردی کے 6 مظاہر جس میں انسان اپنا ایسا خرچ کرے. وہ اقامت طرح اس کے بعد نماز کا تذکرہ آ رہا ہے, اس سے اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے کہ انسانی ہمدردی مقدم رکھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, نماز بعد میں رکھی. تصور نہیں کیے کہ ہم پہلے نماز کو امتیسائز کرتے ہیں کہ نماز بعد میں ہے, پہلے انسانی ہمدردی ہے. وہ اقامت صلاۃ و آتا زکات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک بڑا بھرپور تعلق ہوتا ہے نیک انسان کا. 5 وقت نماز کو پڑھتا ہی پڑھتا ہے, اس کے علاوہ آپ کے اوقات میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے اسی طرح اور نوافل کا خصوصی اہتمام کرتا ہے. وہ آتا زکات, زکات ادا کرتا ہے. اسے پتا یہ چلا کہ زکات فرض ہے جو آپ کو دینی ہے صاحب نصاب کو خاص طور پر. علاوہ جو 6 مدیں بیان ہوئی وہ تو زکات کے علاوہ پیسہ ہے جو سارے سال آپ نے ادا کرنا ہے. اسی طرح نیک انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہو. اور حقیقت بھی یہی کہ کسی انسان کی نیکی آپ نے اگر پرکھنی ہے کہ وہ نیک ہے یا نہیں, تو یہ دیکھیے کہ وہ کتنا وعدوں کو پورا کرتا ہے, اپنی ایگریمنٹ, اپنے کمٹمنٹ کتنے پورے کر رہا ہے. اگر کمٹمنٹ پورے نہیں کر رہا تو وہ صرف نیک نہیں ہو سکتا, وہ کچھ اور ہو سکتا ہے, زائد ہو سکتا ہے, عابد ہو سکتا ہے. نیک انسان وہ ہے جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. اب یہ وعدے خاص طور پر اس کو میں نوٹ کراؤں گا کہ مختلف نوعیتوں کے وعدے ہیں جو ہم نے کیے ہوئے ہیں. وعدوں کی 3 اقسام ہوتی ہیں. پہلا وعدہ وہ ہے جو آپ اپنے آپ سے کرتے ہیں. آپ نے کوئی نیکی کا وعدہ کیا, ارادہ کیا, یہ پہلی قسم ہو گئی, اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. دوسرا وعدہ وہ ہے جو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا ہوا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ایک وعدہ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے تجھے اپنا معبود مان لیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما مان لیا, رسول مان کر. تو گویا شریعت کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا اب ہم پر لازم ہے, اللہ کو رسول کو ناراض نہیں کر سکتے. اور تیسرا وعدہ وہ ہے جو بین الانسانی وعدے کہلاتے ہیں, سوشل کانٹیکٹ کہلاتے ہیں, جس میں آپ میاں بیوی کے درمیان بھی ایک وعدہ ہوتا ہے, حقوق و فرائض کا تعین باقاعدہ ہوتا ہے, اگریمنٹ لکھا جاتا ہے. پھر کہیں آپ جاب کرتے ہیں وہ بھی وعدہ ہوتا ہے کہ اتنے آرز آپ دیں گے, اتنی پیمنٹ آپ کو دی جائے گی, اس میں تو باقاعدہ اگریمنٹ ہوتا ہے, اپائنٹمنٹ لیٹر ملتا ہے, یہ آپ کی ڈیوٹیز ہیں, یہ آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں, اتنی سیلری آپ کو ملے گی. اسی طرح کچھ ان ریٹرن جو ہیں وہ کانٹریکٹ ہوتے ہیں, وعدے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر والدین سے ہم نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے, انہوں نے پال پوس کر ہمیں جوان کیا, اب جب وہ بوڑھے ہو گئے تو ان کی خدمت کرنا ہم پر لازم ہے. لیکن یہ وعدہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے, یہ اخلاقی طور پر ایک وعدہ جو والدین کی خدمت بہرحال ہر انسان کے اندر موجود ہے. تو یہ سوشل کانٹریکٹ جو ہیں خاص طور پر ان پورا کرنے والے ہوتے ہیں. اہل ایمان, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لا دین لمن لا عہد له, اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں, وعدے کو پورا نہیں کرتا, اس کا کوئی دین نہیں. لا لمن لا امانت له, اور اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت کی پاسداری نہیں. گویا دین کا خلاصہ سننا چاہتے ہیں تو وہ یہ کہ ایک شخص وعدے کرے, ان وعدوں کو پورا کرے, وہ مومن ہے. اور مومن کا وعدہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اس کا آپ نے ہاتھ پکڑ لیا ہو, وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. کسی معاشرے کی صحت کا اندازہ لگانا ہو کہ یہ معاشرہ کتنا صحت مند ہے, زیادہ اللہ کے دین پر عمل کرنے والا ہے, تو یہ دیکھیے کہ وہاں پر کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. اگر وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایمان والے لوگ ہیں, نہیں ہے تو پھر وہ منافق جو ہے وہ ان کی میجورٹی منافقین میں شامل ہوگی. بہرحال ہمارے معاشرے کا صورتحال بہت ہی بری ہے. بہت ہی آرام سے کہا جاتا ہے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا, وہ دوست ہی کیا جو خفا ہو گیا, اور وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو گیا. قرض اس لیے لیے تھوڑی جاتا ہے جو ادا کیا جائے. ہمارے سیاست دان اکثر و بیشتر قرض لے کے کھا جاتے ہیں. اکثر و بیشتر وہ ہیں جو نیب زدہ ہیں, آپ کے یہاں منسٹر بنے ہوئے ہیں. کہنے کا مطلب یہ کہ اصل میں ایمان کے منافی ہے, یہ منافقت ہے. وعدہ وہ ہے جو انسان کرے تو لازمی طور پر اس کو پورا کرے. قرض لے تو اگر کسی وجہ سے, تو قرض دینا اس پر واجب ہے. مقروض کی نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھاتے تھے. اسی طرح اور دیگر معاملات ہیں. تو والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, یہ وہ لوگ ہیں جو ضرور پورا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی وعدہ کرے. پھر نیک انسان کا ایک بڑا ڈائنیمک کانسیپٹ ہے جو اللہ پاک یہاں پر عطا فرما رہے ہیں. ہمارے یہاں نیکی کا تصور کیا ہے, سارے میں یہ تصور دیتے ہیں جناب بہت نیک آدمی ہے, نہ یہ کسی کے لینے میں نہ کسی کے دینے میں, یہ تو اللہ اللہ کرتا ہے, سیدھا مسجد گیا. یہ غلط تصور ہے نیکی ہے. نیک انسان حق کا ساتھ دینے والا ہوتا ہے اور برائی سے, باطل پرستوں سے جنگ کرنے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرنے والا ہوتا ہے. نیکی کا یہ تصور نہیں ہے کہ خانقاہوں بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کرتے رہے. نکل کر خان سے آدھار رسم شبیری کے رسم خان آئی ہے فقط اندر دل گیری. خانقاہ میں بیٹھ کر یہ گھر میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا, یہ کوئی نیکی یہ دل کے خلاف علم بغاوت جو ہے وہ اٹھایا جائے، اصل میں شیطان کی حکمرانی ہے، باطل اقتدار میں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ نیک انسان گھر میں بیٹھا رہے، بلکہ نیک انسان وہ ہوتا ہے دیتا ہے اور حق کے لیے قربانیاں دیتا ہے، اپنا مال لگاتا ہے، اپنی جان لگاتا ہے، اپنی صلاح لگاتا ہے حق کو غالب کرنے کے لیے. تو نیکی کا تصور یہ ہے کہ نیک انسان وہ ہے جو حق اور باطل کے مارکے میں حق کا ساتھ دینے والا. ظاہری بات ہے جب آپ حق کا ساتھ دیں گے تو مشکلات آئیں گی، اللہ اللہ کرتے رہیے، آپ کسی خانقاہ میں بیٹھے میں بیٹھے ہوئے کوئی مشکلات نہیں آئیں گی. ہو سکتا ہے لوگ آپ کو لڈو کھلائیں، پیڑے کھلائیں اور ہار بھی پہنا دیں اور دعائیں بھی کروانے آ جائیں آپ کے پاس، لیکن جب آپ باطل کے خلاف آئیں گے اقتدار کے حوالے سے، کو اقتدار سے ہٹانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتھر مارے جائیں گے، پاگل کہا جائے گا اور نہ جانے کیا کچھ ہوگا. یہ سارے مرائل آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی میں. لہٰذا ایک انسان کا ڈر کانسیپٹ یہ ہے، والصابرین فی البأساء وحین الباس، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈٹے رہنے والے، صبر کرنے والے ہیں سختی میں، کسی بھی نوعیت کی سختی میں، خاص طور پر جسمانی اعتبار سے، خاص طور پر معاشی اعتبار سے سختی آتی ہے. ظاہری بات ہے جب آپ دین آئیں گے تو کچھ نہ کچھ پیسہ بھی لگے گا، کچھ اپنے کیریئر بھی داؤں کو لگے، بہت محنت سے آپ نے پڑھا لکھا غالب کرنے کے لیے آپ دین کے کام میں لگیں گے تو کیریئر اپنے آنکھوں کے سامنے ڈوبتا ہوا نظر آئے گا، لیکن یہ برداشت کرنے والے ہیں. وقت را اور وقت، یہ جسمانی تکلیف ہے، یہ پرسیکیوشن جس کو کہا جاتا ہے تشدد، اس میں صبر کرنے والے ہیں. اور کلائمیکس کیا ہے نیچ کا، وحین الباس، اور خاص طور پر جنگ کے وقت، جنگ میں جو ہے وہ ڈٹے رہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے. اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں، واقعتا نیک لوگ ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہ ہیں متقی، تقوی والے، پرہیزگار اللہ والے. اللہ پاک ہمیں یہی تصور نیکی عطا فرمائے اور حق کا ساتھ دے، باطل کے خلاف پنجہ آزمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد کے چار طرح کے مضامین آئے، معاملات کا، عبادات کا تصور آئے گا. الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص فی القتلا، تم پر قصاص یعنی بدلہ لینا لکھ دیا گیا ہے، واجب کر دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے کے بارے میں تصور لے آئیے. پہلی مرتبہ یہ معاشرتی احکامات آ رہے ہیں، اسلام یہ احکامات، ان کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہونی چاہیے. کیا کوئی انسان کسی کی جان نہیں لے سکتا، اگر وہ جان لے گا تو جان کا بدلہ جان ہے. یہ انشاءاللہ کلائمیکس آئے گا سورہ مائدہ میں، سورہ نساء وغیرہ میں. یہ پہلا حکم آ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے گا تو اس کا بدلہ یہ کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قصاص کا حکم دیا پہلی مرتبہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں کے، مقتولیوں کے بارے میں یعنی بدلہ لینا لازم کر دیا ہے. اور اس کی صورت کیا بنے گی، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، یعنی اگر کسی آزاد مرد نے کسی آزاد کو قتل کیا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا. والعبد بالعبد، اسی طرح غلام نے قتل کیا تو پھر اسی کا بدلہ غلام ہے. والانسا بالانسا، اب یہ تیسری چیز جو آئی خاص طور پر، کسی عورت نے اگر کسی کو قتل کیا تو عورت کی جان لی جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ عورت مقدس ہے، محترم ہے، اگر اس نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کی جان نہیں جائے گی. عورت نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کا بدلہ عورت ہی ہے. فمن اوصی لہ من اخیہ شیئا، ہاں اگر اس کے بھائی کی طرف سے یعنی مقتول کے ورثا کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے، فتباء بالمعروف، تو پھر ٹھیک ہے، اتباع کی جائے گی معروف طریقے سے، خون بہا لے لیا اس نے اور جان بخشی کر دی تو پھر ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے. وہ ادا الیہ بحسان، اور اس کو ادا کرنا ہے اچھے طریقے پر، خون بہا جو ہے وہ ادا کرنا ضروری ہے اس نے اگر اس کو معاف کر دیا. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اب یہ جو خون بہا کا حکم آیا دوسرے نمبر پر، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، کمی کر دی گئی اس قتل کے بدلے، قتل کی سزا میں، کہ اگر مقتول کے ورثہ معاف کرنا چاہیں تو ان کو اجازت دی گئی. اور یہ بات بھی اچھی طرح جان لیجئے کہ صرف یہ اختیار مقتول کے ورثہ کو ہے. اسلامی حکومت اس قاتل کو گرفتار کرے گی، اس کے خلاف مقدمہ چلائے گی، اور اگر ثابت ہو جائے کہ اس نے قتل کیا تو سزا وہ جو ہے اسلامی حکومت نہیں دے گی، بلکہ مقتول کے ورثہ کے حوالے کر دے گی. اب چاہے تو تم اس کو قتل کر دو، چاہے اس کو معاف کر دو، یہ تمہاری مرضی ہے. اگر معاف کرو گے خون بہا لے کر تو اسے دیا جائے، وہ دے دیا جائے، خون بہا لے لیا اس کی اجازت دی جائے گی. تو یہاں فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک، اس کے بعد کوئی زیادتی کرے کہ خون بہا بھی لے لیا پہلے اور بعد میں پھر اس کو قتل کرنے لگے، فلہ عذاب علیم، تو ایسے شخص کے لیے پھر دردناک عذاب ہے. اب یہ جو اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 779 ہے، یہ ہمارا تصور ایمان یا اسلام کا جو تصور بیان کر رہی ہے. ایک گاڑی ہے AB-U-683، یہ غلط کھڑی ہوئی ہے، اس کو صحیح پارک کر لیجیے پلیز. AB-U-683 غلط پارک ہوئی ہے، اس کو صحیح پارک کر لیجیے پلیز. اب دیکھیں اس بات کو بیلنس کرتا ہے قرآن حکیم، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے لوگوں تم پر بدلہ لینے میں زندگی ہے، اے اولو الالباب، اے غور و فکر کرنے والوں، اے عقل والوں، بدلہ لینے میں زندگی اگر تم واقعتاً بچنا چاہتے ہو، یعنی اگر کسی قاتل کو ایسے ہی بخش دیا جائے، ایسی چھوڑ دیا جائے تو ظاہری بات ہے یہ لائسنس ٹو کل ہے، ایک کو قتل کرے گا، دوسرے کو قتل کرے گا، تیسرے کو قتل کرے گا، سانپ اگر یہاں پر آ جائے تو آپ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، رحم نہیں کھاتے، سانپ کسی ہے لہٰذا فوری طور پر اس کو پکڑیں گے، اس کو مار دیا جائے گا۔ اسی طرح وہ شخص کہ جو انسانی جان سے کھیل رہا ہے جائے گا، لہٰذا تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے، اس کو قتل کرو فوری طور پر تاکہ معاشرے میں دوسرے لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی جو ہے وہ حفاظت ہو سکے۔ تو فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ خَيْرًا لِلْوَصِيَّةِ۔ اب وصیت یا حسد کے احکامات کے بارے میں آ رہا ہے، یہ آئے گا سورہ نساء میں، جہاں پر کسی شخص کا انتقال ہو تو اس کی وراثت کیسے، وہ پھر آخری حکم ہوگا، یہ ابتدائی حکم۔ کتب علیکم، لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی شخص پر موت کی کیفیت آ جائے، ان طرح کا خیر، اور وہ کوئی مال چھوڑ کر جا رہا ہو، الوصیہ، وصیت کرنا اس پر لازم کر دیا گیا ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ بعد میں جب وراثت احکامات آ گئے تو پھر جو ہے وہ وصیت کرنی نہیں ہے، پھر جو ہے وہ اسی احکامات کے مطابق جو ہے وہ تقسیم کی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ایک تہائی جائیداد کی جو ہے وہ وصیت کر سکتا ہے، کہ اگر وہ کسی کو دینا چاہے کسی دینی ادارے میں، لیکن اس سے زیادہ کی وصیت جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اصول نے صرف ایک تہائی وصیت کرنے کی اجازت دی ہے۔ وصیت کا جو ابتدائی حکم تھا اس میں وصیت کس کے، والدین، والدین کے لیے، والاقربین، رشتے داروں کے لیے، بالمعروف، بھلے طریقے پر، حقا علی المتقین، اور متقین پر یہ لازم ہے۔ فمرا کو بادامہ سم سنیے اس شخص نے، اور اس کے بعد اس نے کوئی تبدیلی کر دی، گڑبڑ کر دی، جس نے وصیت کی وہ تو چلا گیا دنیا سے، اب جو سننے والا تھا اس نے وصیت میں تب کر دی، کسی کو زیادہ دے دیا کسی، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو جو یہ عمل کرے گا اس کا گناہ اسی پر ہوگا جو اس وصیت کو تبدیل کرے گا، اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یہ جان لو کہ اللہ پاک سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ، اب یہ صورت حال بن سکتی ہے کہ وصیت والا زیادتی کر گیا، کسی کو زیادہ دے کم دے دیا، یا اس نے ایسی وصیت کر دی جو حرام ہے، یعنی وہ صحیح جگہ پر اس نے وصیت نہیں کی ہے، تو جس نے وصیت سنی ہے وہ اس کو بیلنس کر سکتا ہے، اللہ پاک نے اس کو اجازت دی ہے۔ فمن، تو اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ جو وصیت کرنے والا تھا، جو وصیت کر کے گیا، جنفن، کہ اس نے صحیح کی ہے، طرفداری کا اس تمہیں خوف ہو، او اسمن، یا پھر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کا کام کر دیا اس نے، ایسی وصیت بھی نہیں، فاصلح بت، اور وہ وصیت سننے والا اگر اس کے درمیان اصلاح نہ لے ہی تو پھر اس کے کوئی حرج نہیں ہے، بیلنس کر دے جس کا جو آ کے وہ دے دے، ان اللہ غفور الرحیم، یہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اب اس کے بعد 23واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اس حوالے سے چند باتیں نوٹ کر لیجئے کہ یہ واحد مقام ہے پورے قرآن حکیم میں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت، اس کی حکمت، اس کے حوالے سے جو دیگر احکامات ہیں وہ بیان فرمائے، یہ ایک مقام ہے پورے قرآن حکیم میں، 6 آیات مبارکہ رکوع جس میں روزے سے متعلق احکامات ہیں، یہ واحد عبادت ہے روزے کی جو پورے قرآن حکیم میں صرف اس مقام پر آپ کو ملے گی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے کا رکھنا فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے کا رکھنا تم پر فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ مقصد کیا ہے روزے کی، حکمت کیا ہے، کیوں تم پر فرض کیا گیا، لکم تتقون، تاکہ تم تج سکو، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، تقویٰ پیدا ہو۔ یہ آیات مبارکہ ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئی، آیت نمبر 183 اور 184، اور ہجرت کے فوراً بعد 3 دن کا روزہ فرض کیا گیا، ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ ہیں، یام 20 کی جو تھی ہیں فرض کی گئی، اور ساتھ ساتھ 3 استثناءات دے دیے، مریض ہو، بیمار ہو، یا روزہ رکھنا چاہتا کی طاقت کے باوجود رکھنا چاہو تو فدیہ دے دو۔ پھر اگلے سال یعنی 2 ہجری میں آیت نمبر 185 نازل ہوئی، جو ان شاء اللہ ابھی اخبار ہم پڑھیں گے۔ بہرحال یہ وہ آیات ہیں، اس میں روزہ فرض تو کیا، روزہ نہیں، رمضان سے پہلے اللہ پاک نے ہر مہینے کے 3 دن کے روزے فرمائے تھے، اور وجہ اس کی بالکل، آج کل کراچی میں گرمی کا عالم ہے، آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا ہوگا کہ روزے کی یہ مشقت عادت کوئی آسان عبادت نہیں ہے، شدید پیاس اور بھوک برداشت کرنی ہوتی ہے۔ عرب میں جانتے ہیں وہاں کیا صورتحال، اگر ایک دم سے پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے جاتے ہیں تو ابھی میں یار نہیں تھے مسلمان اس پوری عبادت کے لیے، تو یقین آرڈنری ایک مشقت کا معاملہ ہو جاتا، لہٰذا ہمارے تدریج ہے، گریجولی کے ساتھ جو ہے احکامات آئے ہیں، لہٰذا اللہ پاک نے پہلے 3 دن کے روزے فرض کیے جب مسلمان اور سمجھ میں آ گئی کہ اس روزے کی اہمیت کیا, یہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا بڑا بڑا بہترین ذریعہ. پھر اگلے سال 2 ہجری میں پورے روزے فرض کیے گئے. ایام معدودات, یہ گھی کے چند دن, ہر مہینے کے 3 دن. فمن کان منکم مریضاً, اور اس میں بھی استثناء دے دیا, تو ان دنوں میں اگر تم میں سے کوئی ہو بیمار سفر ہی اور سفر میں ہو اور سفر بھی مشقت والا ہو, فعدت من ایام اخر, چاہیے کہ پھر وہ بعد میں پورا کر لے ان روزے کے دنوں کو. وعلی الذین یطیقون, اور وہ لوگ کہ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں روزہ نہ رکھنے, فدیت طعام مسکین, انہیں چاہیے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں. فمن تطوع خیرن, جو شخص خوشی خوشی جاتا ہے زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہے, فہو خیر اللہ, تو یہ اسی حق میں بہتر ہے. وان تصوموا, اور اگر تم روزہ رکھو, خیر لکم, یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. ان تعلمون, جانو اگر تم سمجھو, یعنی اس نظام عبادت میں روزہ تو ایک بہت اہم عبادت ہے اور اب تم پر فرض ہونے والا ہے اگلے سال پورے مہینے کا, تو روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. اس کے بعد اگلی آیت نازل ہوئی, آیت نمبر 185, جس میں روزے کی اور خاص طور پر روزہ اور قرآن کا تعلق پر تفصیلی گفتگو الحمدللہ 2 مرتبہ ہو چکی, لہٰذا میں زیادہ وقت صرف نہیں کروں گا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ رمضان کا تصور آ رہا ہے, روزے کا حکم آ رہا ہے, لیکن اللہ پاک نے پہلے قرآن حکیم کی اہمیت بیان فرمائی, تو گویا قرآن حکیم جو انفسائز کیا گیا. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا. قرآن کیا ہے؟ آج یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے, رہنمائی ہے, گائیڈنس ہے. وبینات من الہدا والفرقان, اور اس میں بینات ہیں, روشن دلائل ہیں, ہدایت ہے اور حق اور باطل کرنے میں سے. الفرقان کہتے ہیں ایسی کسوٹی کو جس کے ذریعے سے حق اور باطل الگ الگ ہو جائے, واضح ہو جائے. فمن منکم مشارف الیصوم, تو آپ تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو آئے اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے. اللہ رمضان کے روزے کی اہمیت میں آپ کو حدیث کے حوالے سے سمجھا دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حالت ایمان میں ہو, صحت میں ہو, اور مزید یہ کہ سفر میں نہ ہو, مقیم ہو, پھر بھی وہ رمضان کے روزے نہ رکھے, شخص فدیے کے طور پر رمضان کا روزے کا فدیہ دینا چاہے گا, تو وہ ساری زندگی بھی اگر روزے سے رہے تو روزے کی ثواب کو پہنچ سکتا. لہٰذا اگر آپ مسافر, نمبر 2 اللہ پاک نے صحت آپ کو دیے, تو آپ رمضان کے روزے ضرور رکھیں, اس لیے کہ حکم ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم, تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ لازمن روزہ رکھے. فمن کان مریضاً, ہاں اگر کوئی مریض ہے, اوالا سفر من ایام اخر, تو پھر ان گنتی کو پورا کر لیا کرے. اسی طرح خواتین کے جو روزے قضا ہو جاتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اسی سال کے دوران لازمن جو ہے ان کو پورا کر لیا کریں. یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. اگر بیمار ہو اور شدت بیماری میں تو روزہ نہ رکھو, ایسا نہ ہو کہ بیمار ہیں پھر بھی روزہ رکھ لیا جناب, بہت تقوی والی بات کی, اور وہ جو بیماری تھی وہ بڑھ گئی, وہ بجائے ایک روزے کے 10 روزے جو ہیں وہ ہاسپٹل میں گزرے اور دیگر لوگ الگ پر جو ہے وہ تقوی نہیں ہے. تقوی یہ کہ آپ نے اب آسانی دی, آپ کو روزے کی اجازت دی ہے کہ آپ نہ رکھے بعد میں رکھ لیجیے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, مشکل نہیں چاہتا. ولی سکھ ملو لیتا, لیکن دیکھو تم تعداد ضرور پوری کیا کرو, اگر بیماری یا سفر کی وجہ سے اگر تمہارے روزے تو بعد میں ضرور پوری کر لیا کرو. ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکبیر اور اس کی بڑائی بیان کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. ولعلکم تشکرون, اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو. یہ روزے کی عبادت در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. بارہ ولی تکبر اللہ علامہ حاجہ الفاظ جو ہیں ہماری طرف توجہ دلا رہے ہیں. اصل میں تکبیر کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا. یہ جو ہم نماز میں اذان میں کہتے ہیں اللہ اکبر, اس کے معنی کیا بڑا ہے؟ یہ ہم زبان سے تکبیر بیان کر رہے ہیں اللہ اکبر, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صرف زبان سے اللہ اکبر کی تکبیر نہیں چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے, یہ زمین اللہ کی ہے, لہٰذا اس تعالیٰ کی مرضی چل رہی ہے. ایسے ہی زمین میں اللہ کی مرضی چلنی چاہیے, اللہ کو بڑا مانا جائے, عدالت میں بھی اللہ بڑا ہو, پال اللہ بڑا ہو, تمہارے گھروں پر بھی اللہ بڑا ہو, تمہاروں میں بھی اللہ بڑا ہو, اپنے وجود پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا ہو, یعنی اللہ کے احکامات نافذ ہوں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس وقت صورت کیا ہے, 6 مرتبہ آپ اذان میں کہتے ہیں اللہ اکبر, نماز کی ہر رکعت میں اللہ اکبر, لیکن کیا واقعتاً اللہ اکبر ہیں؟ یہ سوال جو اپنے آپ سے پوچھ لیجیے, کیا ہماری عدالتیں اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے کر رہی ہیں؟ ظاہری بات ہے آدھا قانون چلتا ہے, وہیں اس کے مطابق فیصلہ ہو رہا ہے. تو کون بڑا ہے, اللہ بڑا ہے یا انگریز بڑا ہے؟ عدالت میں جا کر دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہاں سے تلاوت سے آغاز ہوتا ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑا نہیں مانا جاتا، بڑا وہ ہوتا ہے جس کا حکم چلے، اللہ کا حکم وہاں نہیں چل رہا، نہ پارلیمنٹ میں عدالت میں چل رہا ہے، نہ گھروں میں چل رہا ہے، نہ بازاروں میں چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی نہیں مانی جا رہی. یا بندہ مومن وہ ہے جو روزے تو رکھتا ہے، یقیناً روزے سے جو آؤٹ پٹ مل رہی ہے وہ اس کا لازمی طور پر یہ تقاضا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کے نظام کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرے، اور ایک ایسی جماعت میں شامل ہو جو عملاً اللہ کے دین کو غالب اور قائم کرنے کی جد و جہد کر رہی ہو، تو آؤٹ پٹ جو ہے اعتبار کے اعتبار سے بہتر ہوگا. ورنہ ظاہری بات ہے کہ روزہ ایک رسم بن چکا ہے، اکثر و بہتر ہوتا ہے، رگوں میں وہ لہو، وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہو، حج، یہ سب تو باقی ہی نہیں، اخلاص کی نیت نہیں ہے، دکھاوا ہے، یا پھر یہ کہ سب روزے رکھ رہے ہیں تو ہم بھی رکھ لیتے ہیں. یہ روزہ جو ہے واقعتاً اللہ سبحانہ قبول نہیں ہے. روزہ تو وہ انسان روزہ رکھے جو قوت و طاقت اس کو روحانی طور پر حاصل ہو رہی ہے، وہ اس جذبے ساتھ روزہ رکھے کہ میں اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد کروں، اور اللہ کے دین کے نفاذ ذرا جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ میں مشکلات آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، اس کے لیے تیاری ہے جو روزہ آپ کو فراہم کر رہا ہے. ظاہری بات ہے اللہ کے دین کے لیے، غلبے کے لیے نکلیں گے تو بھوک بھی آئے گی، پیاس بھی آئے گی، تکالیف بھی آئے گی. اگر آپ نے روزے رکھے ہوئے ہیں صحیح طرح سے تو آپ اس کو برداشت کرنے کے قابل ہو جائیں گے. بہرحال والی تو کب بھی اللہ علامہ ہدا کم، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، یعنی اس کی بڑائی کا نظام نافذ کرنے کی جد و جہد کرو تاکہ تم واقعتاً اس کا کر سکو. اب آیت نمبر 186 بہت پیاری ہے. یہ روزے کا حاصل کیا ہے؟ دن میں آپ نے روزہ رکھا، اپنے جسم کو کمزور کیا، کچھ روحانی ترقی آپ کو محسوس ہوئی، روح کی ترقی جو ہے وہ بالیدگی آپ کو حاصل ہوئی. اب روح جب بیدار ہوتی ہے تو اس کا پہلا سوال یہ ہے کہ اس کا مالک کون، کہاں سے آئی ہے وہ، اور اس مالک اس کا اس سے کیا چاہتا ہے، کیا اس کی جو ہے وہ ڈیمانڈس ہیں، کیا تقاضے ہیں. لہٰذا سوال کیا صحابہ کرام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے، بہت والہانہ جواب آیا ہے. یہ آیت مبارکہ توحید باری تعالیٰ پہ ایک انتہائی اہم مبارکہ ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيب، تو میں انتہائی قریب ہوں، میں کہیں دور نہیں ہوں کہ میرے لیے کہیں مندر جانا پڑے، کسی خانقاہ میں جائے، مزار پر جانا پڑے، انی قریب، میں تو قریب ہوں. سورہ قاف میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الغریب، ہم تو تمہاری نگر رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، شہرت سے بھی زیادہ قریب. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہم سے انتہائی قریب ہے. یہ لوگوں نے جو ہے وہ غلط تصورات دے دیے. یہ پیر پادری یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں کہ تم تو انتہائی گناہگار ہو. یہ پیر ہو، پنڈت ہو، پروہت ہو، پادری صاحب ہو، یہ تصورات دیتے ہیں جناب تمہاری بات نہیں سنے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تم تو گھٹیا لوگ ہو، تم تو برے لوگ ہو، آؤ ہماری خدمت کرو، ہمارے ہاتھ گرم کرو، کلیسا کی معاملہ کرو. اسی طرح یہ جو اور ان کے جو بھی تم سے انسٹیٹیوشن بنے میں باقاعدہ وہ آرگنائز کرو پیسے سے، ہم تمہاری عبادت، ہم تمہاری دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہنچا دیں گے. علامہ اقبال کا بہت ہی پیارا شعر ہے، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، کوئی ضرورت آنے کی، اللہ تو تمہارے انتہائی قریب ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہو، دو رکعت نماز پڑھو، وضو کرو، کچی زمین پر سجدہ کر لو، رو، گڑگڑاؤ، اللہ کے سامنے ہاتھ میں جو بھی تکلیف کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تم سے قریب ہے. فرمائے انی قریب، میں انتہائی قریب ہوں، اجیب اذا دان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اذا دان، جب جہاں وہ مجھے پکار. ظاہر بات ہے اللہ پاک تو ہر جگہ موجود ہے، جب پکارو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی حاجت کے لیے، فرمایا میں تو اجیب دعوت الداع اذا دان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب یہ پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لیکن یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ اللہ سے اپنی منوائی جاؤ اور اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرو. اگر چاہ دعائیں قبول کریں، تمہارے معاملات درست کر دیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ میری بات بھی مانے، میرا حکم مانے، فَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھے پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو سکیں. آج کے حوالے سے میں نے اہم آیت مبارکہ دعا کا تصور، پکارو اللہ پاک ہوتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کو نہیں پکارتے. سورہ مومنون میں الفاظ آتے ہیں، سورہ مومن میں الفاظ اللہ کے ہیں، وقال ربکم ادعونی لکم، تمہارے حکم دیا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ان الذین یتون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ جو مجھے میری عبادت نہیں کرتے، مجھے پکارتے نہیں ہیں، میں لازمن ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کروں گا، لہٰذا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائیں. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں. جو تکلیف ہے، حاجت ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، یہ نہ سمجھو کہ ہم تو گناہگار ہیں، ہماری بات سنے گا نہیں. جو جتنا زیادہ اس کی طرف پلٹے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت لازمان اس کی طرف متوجہ ہوگی. جیسے کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے, چار پانچ بچے ہیں جو بچہ بیمار ہے تو والدین زیادہ توجہ کس کی طرف دیتے ہیں؟ بیمار بچے کو دیتے ہیں کہ وہ صحت مند ہو جائے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. تو اللہ تو واقعہ ہی ہے. تو فرمایا کہ میری بات مانو اور مجھے پر ایمان رکھو تو ہدایت یافتہ ہو سکو. اب اس کے بعد روزے کی راتوں میں اور روزے کی تفصیل جو ہے وہ آ رہی ہے, اس کی وغیرہ کی تفصیل آ رہی ہے, بھائی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. پس منظر اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ جو یہودیوں کا روزہ تھا وہ بڑا سخت تھا, اور سختی کا عالم یہ تھا کہ کھانا کھا لیا رات کو, جو سونے سے پہلے جو بھی کھا پی لیا وہ کر لیا, جیسی سو گئے روزہ شروع کیا, نہ ان کے سحری تھی اور نہ ہی رات کے وقت تعلق جن و سو جو تھا وہ حلال تھا, وہ حرام تھا ان کے یہاں. لیکن معاملہ کچھ ایسے تھے جن کو یہ بات تو معلوم تھی کہ رات کے جو رمضان کی راتیں ہیں, روزے کی راتیں ہیں, روزے کے اس میں رات کے وقت زن و شو جائے وہ صحیح نہیں ہے, تعلق زن و شو یہودیوں کے یہ حرام تھا. لیکن کچھ ایسے تھے کہ ہونے کے باوجود انہوں نے رات رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس چلے گئے. اب آئے اللہ کے رسول کے پاس تعال ہے اس حوالے سے, لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات مبارکہ نازل فرما دی. اور دو فرق رکھے ہیں ہمارے اور یہودیوں کے روزے میں. ہمارے روزے میں نمبر ایک سحری رکھی, اور سحری میں برکت. اللہ کے رسول نے فرمایا سحری ضرور کیا کرو, اس میں برکت ہے. یہودیوں ہمارے روزوں میں بڑا فرق ہے. اور رمضان کی راتوں میں تعلق زن و شو جو ہے وہ حلال قرار دے دیا کہ اگر انسان جانا چاہے اپنی بیوی کے پاس تو جا سکتا ہے. فرمایا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ, حلال کر دیا گیا, جائز کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان روزے کی راتیں اپنی بیویوں کے پاس جانا, ان کے پاس بے حجاب ہونا. ہُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ, اب یہ جو اشتہارہ بیان کیا گیا میاں بیوی کے تعلق میں بھائی ہے, یہ بہت ہی پیارا اشتہارہ ہے. ہُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ, وہ یعنی وہ عورتیں وہ بیویاں تو بمنزلہ لباس ہیں. وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ, اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس ہو. یہ لباس جو ہوتا ہے اس کی اہمیت آپ کو معلوم ہے. یہ لباس ہمارے جسم کے سارے کے سارے عیب ہمارے جانتا ہے, یہ ہماری خوبصورتی کا سامان ہے, ہمیں سکون ملتا ہے. تو گویا میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے لباس کے مانند ہے. انشاءاللہ آگے چلے روم کی آیت نمبر 21 میں بہت ہی پیارے الفاظ ہیں, وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے تمہارے اندر پیدا کی ہیں, میاں کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر, تاکہ تم ان کا سکون حاصل کرو, تسکین حاصل کرو. یہ روحانی سکون جو سیٹسفیکشن جو نکاح کے ذریعے انسان کو حاصل. تو فرمایا ہن لباس لکم, وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس, وانتم لباس لہن, اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس ہو, تم ان کے لیے زیب و زینت کا سامان ہو, اسی طرح ان کے لیے محافظت کا سامان ہو. علم اللہ انکم کنتم تفتانونہم, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم جو ہے وہ اپنی جیو میں خیانت کیا کرتے تھے. اب یہ خیانت کیا ہے اس بات کو جان لیجئے. انسان کو معلوم ہے یہ چیز حلال نہیں ہے, میں فرض کر رہا ہوں مجھے معلوم ہے یہ چیز حلال نہیں ہے, پی رہا ہوں, یہ خیانت ہے. وہ بات دوسری کہ حرام, معلوم نہیں ہے حرام ہے, میں اگر پی گیا تو یہ گناہ نہیں ہے, یہ غلطی سے ہوا, لیکن معلوم یہ چیز حرام ہے پھر بھی اگر میں پی رہا ہوں, جانتے بوجھتے بھی یہ خیانت کہلاتی ہے, جی کی خیانت. لہٰذا کچھ لوگ ایسے تھے جن کو معلوم تھا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے, پھر بھی اپنی بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے, اللہ پاک نے جو ہے وہ ان کو توجہ دلائی. علم اللہ انکم کنتم تفتانون انفسکم, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اپنے جیوں میں خیانت کیا کرتے تھے, فتاب علیکم, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظر کرم فرمائی, وعفا عنکم, اور بخش دیا تمہارے اس گناہ کو, معاف کر دیا, فالآن باشروہن, تو پھر آؤ ان سے رد کر لیا کرو. یعنی رمضان کی راتوں میں بیوی مباشر کرنا حلال قرار دے دیا گیا, اجازت دی گئی, حکم نہیں ہے. وابتغوا ما کتب اللہ لکم, اور طلب کرو, حاصل کرو, تلاش کرو اس شے کو, ما کتب اللہ لکم, جو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. یعنی میاں بیوی کا تعلق جو اس کا بنیادی مقصد اولاد ہونا چاہیے, اولاد یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو فرمایا تلاش کرو وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اب اس کے بعد شہری کا مسئلہ آیا, یہ بھی اس کا بیان ہوا ہے, وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, اور کھاؤ اور پیو, یعنی ساری رات کھاتے پیتے رہو تمہیں اجازت ہے, تَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ, یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری سیاہ دھاری سے. اب یہ پاؤ پھٹنے کے لیے کس سے آ رہا ہے کہ ساری رات گزر گئی ہے اور پاؤ پھٹنا یہ جو شہری کا وقت ہوتا ہے انتہائی سیر, اس کے لیے کس سے آ رہا ہے, من الفجر فجر سے, ثم اتم الصيام الى الليل, پھر اپنے اس روزے کو پورا کرو رات تک, ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد, ایک اور مسئلہ آ گیا، اعتکاف اگر تم کر رہے ہو مسجد تو پھر اپنی دیوار مباشرت نہ کرو، تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها، تو ان کے قریب نہ جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح سے تعالیٰ اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے واضح فرماتا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. یہ تو دو روزہ جس سے اس وقت میں اور آپ گزر رہے ہیں، الحمدللہ. دن میں روزہ رکھنا ہے، رات کو تراویح پڑھنی ہے، اللہ سے قیام کرنا ہے، یہ ساری تفصیل یہاں پر بیان ہو رہی ہے. ایک روزہ وہ ہے جو پوری زندگی کا ہے، اور اس پر کل بھی میں نے گفتگو کی تھی، وہ یہ کہ اپنے آپ کو حلال بتاؤ. ایک مہینے تک روزے کی کیفیت میں تم حلال چیزوں سے رکتے ہو، پانی پینے سے، کھانا کھانے سے اور دیگر خواہشات نفس سے، تو یہ تمہارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہونی چاہیے کہ 11 مہینے تک حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکو. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ روزوں کی آیتوں میں خاص طور پر رشوت اور یہ غلط نوعیت کی جو پیسے کمانے کے ذرائع ہیں، وہ اللہ پاک نے یہاں پر بیان فرما دیے. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور آپس میں اس طرح کے مال باطل طریقے، ناحق طریقے سے، غلط طریقے سے نہ کھاؤ. رشوت کے ذریعے یا اور چوری کے ذریعے غلط طریقے سے جو ہے مال کمانا، یہ حرام ہے. وَتُدْلُوا بِهَا اِلَام، اور ان کو نہ جایا کرو حکاموں تک، یعنی بھی ایڈمنسٹریشن کے جو بھی لوگ ہیں ان تک نہ اس مال بناؤ پہنچنے کا. لتا کلو فرم من اموال الناس، تم لوگوں میں سے گروہ کے مال کھا لو، یعنی جو بھی پولیس والا ہے یا ایڈمنسٹریٹر ہے، اس کو اس کی مٹھی گرم کر دی، اب وہ بیٹھا ہوا آرام سے، اب لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. میڈیکل اسٹور والے بھی غلط دوائیں دیں، آپ جا کر کمپلین کریں، وہ پہلے پتہ چلا اس نے رشوت کھلائی ہوئی ہے، اس کو آپ اریسٹ نہیں کروا سکتے. تو یہ ذریعہ رشوت اور طرح کے جتنے بھی غلط طریقے، ان کو منع کر دیا گیا. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ تم لوگوں کے مال کھا لو کے بالاسم، گناہ سے، ورمون، اس حالت میں کہ تم جانتے ہو کہ یہ غلط کام ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک حرام خوری سے محفوظ فرما دے. اب اس کے بعد دو طرح کے مسائل آئیں گے اس میں، خاص طور پر حج کا تک، اور کیونکہ روزہ اور حج یہ دونوں کے دونوں ڈیپینڈ کرتے ہیں چاند پر. صحابہ کرام نے پوچھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا جواب آ گیا، یا سلون کا انل اہل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہ جو چاند کی تقویم ہے اس کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. قل ہیا مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجیے لوگوں کے لیے پیمات ہے، اور خاص طور پر حج کے، اس سے آپ کو معلوم ہوگی دوسری چیز ہے، یہ دو تقویم چلتی ہیں ہمارے ہاں، ہمارے ہاں بھی دو تقویم عرصے دراز سے چلی آ، ایک شمسی اعتبار سے ہوتا ہے جو اس وقت عیسوی سال چلتا ہے، وہ شمسی اعتبار سے، اور ایک قمری کیلنڈر ہے جو الحمدللہ اسلامی کیلنڈر ہے، وہ قمری اعتبار سے ہوتا ہے، چاند دیکھ کر روزہ رکھا جاتا ہے، حج وغیرہ جو ہے اس کی ترتیب ہوتی ہے. تو فرمایا لوگوں کے لیے پیمانے اوقات ہیں اور حج کے لیے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، اب عرب میں یہ معمول تھا کہ اگر حج کے لیے احرام باندھ لیا اور گھر سے نکل گئے، اور اگر آپ کوئی کام یاد آ گیا واپس گھر آنا چاہ رہے ہیں، تو تقویٰ یہ سمجھا جاتا تھا کہ مین گیٹ سے نہیں آئیں گے، پیچھے سے جا کر پچھواڑے سے اندر آئیں گے. تو یہ طریقہ بنایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی آپ بہت اچھا کام نہیں کر رہے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں داخل ہو اس کے پشت سے، اس کے پیچھے سے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، ہاں نیکی اس شخص کی ہوگی جو تقویٰ اختیار ہے. پوری تفصیل ہم نے پڑھ لی 177 میں. بات البیوت من ابوابها، ابھی ہاں تو اپنے گھروں میں آیا کرو، مین گیٹ سے جو اس کے دروازے ہیں وہاں سے آیا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فلاح پا سکو. اب اس کے بعد قتال کا حکم آ گیا. کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حکم اس میں اس وقت جو عجب سورت نازل ہو رہی ہے سورہ بقرہ، تو جو اللہ کا گھر ہے خانہ کعبہ، وہ مشرکین کے قبضے میں ہے، کیونکہ ویٹ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور جنگ کرو ان لوگوں سے اللہ کی راہ میں جو تم ہیں. ولا تعتدوا، ہاں البتہ زیادتی نہ کرو. مسلمان کو جنگ کرنے کی اجازت ہے لیکن زیادتی نہ کرو. زیادتی سے مراد کیا، عورتوں کو، بچوں کو، اور اسی طرح بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے، اور اسی طرح جو املاک وغیرہ ان کو آگ نہ لگائی جائے، اللہ یہ کہ کوئی استثناء ہو اس میں، کوئی جنگی اسٹریٹجی کے اعتبار سے اگر اس کی ضرورت پڑ رہی ہو، تو زیادتی نہ کرو. ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ پاک زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر میں دوبارہ سے توجہ دلاؤں گا کہ اسلام کا یہ ڈائنامک کانسیپٹ ہے کہ نماز، روزہ، زکات بھی ہیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کے مرائل بھی ہیں. اللہ کی راہ میں جنگ جاری رکھو ان لوگوں سے، تو تم سے جنگ کرتا اس لیے کہ اللہ پاک زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب جو آیات آ رہی ہیں بڑی سخت ہیں، خاص طور پر مشرکین مکہ کے لیے نازل ہوئی تھی. وقت تم حیث ثقیف تم ہوم، قتل کرو، مار ڈالو انہیں جہاں کہیں بھی تمہاؤ. واخرج حیث اخرجوکم، اور نکالو ان کو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. والفتنہ تو اشد من القتل، اور یہ جو فتنہ ہے، فساد ہے، یہ زیادہ شدید ہے قتل سے. اب جو امن پسند لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جناب یہ کیا اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ تو بوئے خون آتی ہے قوم کے افسانوں سے، یہ تو تلوار کی بات کرتا ہے، جہاد کی بات کرتا ہے. یہ بھائی یہ بات جان لیجئے کہ فتنہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی، لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم، ظالمانہ نظام، یہ زیادہ دید ہے. ایسے لوگوں کے خلاف بہرحال آپ کو تلوار اٹھانی پڑے گی. یہ جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں یہ باتوں سے نہیں مانتے. یاد ابو جہل جیسے لوگ جیتے ہیں ان کو بلائی گئی تو فرمایا کہ القتل، فتنہ، ناکہ دور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے حوالے سے باطل نظام جو بھی اس کی مخالفت کر رہا ہے یہ زیادہ شدید ہے قتل کے مقابلے میں. بلکہ عند المسجد الحرام حتی یقاتلکم فی. البتہ اس قتال کے حوالے سے دو حرمتیں بیان کی گئی، ایک ہے مکانی حرمت کہ مسجد حراش یہ جو علاقہ ہے، محترم علاقہ ہے، یہاں پر ان سے جنگ نہ کرو. ہاں حتی یقاتلکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے جنگ کرنا شروع کر دیں. تم اگر مسجد حرام کے پاس ہو، حدود حرم میں ہو، تم پر اگر وہ حملہ کر دیں تو باندھ کے نہیں بیٹھے ہوگے جناب کیا کریں، حدود حدود ہیں. وہ اگر تم سے جنگ کرتے ہیں تو پھر تم بھی جنگ کر سکتے ہو. فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے لڑے، فَاقْتُلُوهُمْ، تو ان کو قتل کرو. كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی سزا ہے پھر کافروں کی. وہ اگر حرمت کو بٹا لگا رہے تو پھر تمہیں بھی اجازت ہے، تم بھی جو ہے وہ بدلہ. فَإِن انتَهَوْا، ہاں اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے. وَقَاتِلُوهُمْ، اب یہ آیات طور پر سنانے والی ہیں. قرآن کی ان آیات کو نکالا تو نہیں جا سکتا، خرد خرد کے نکال دیں. اگر شاید ہماری حکومت کرنا چاہے تو شاید نکالی دیتی. طرف میں بہرحال یہ پابندی لگا دی گئی کہ خاص طور پر خانہ کعبہ میں اور مدینے میں ایسی آیات نہ پڑی جائیں جو یہودیوں کے خلاف بات آ رہی ہو، عیسائیوں کے بات آ رہی ہو، اور قتال اور جہاد کے پابندی لگا دی گئی ہے. بہرحال قرآن حکیم ایسا ہے بالکل صاف، وقاتلوہم، ان سے جاری رکھو، لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ یہ فتنہ، فساد، یہ ظالمانہ نظام ختم ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین کل کا کل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے. جنگ اپنے اقتدار کے لیے ہے ہی نہیں. ہماری جنگ کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے قیام کے لیے. جب تک اللہ کا دین غالب ہو، ان سے جنگ جاری رکھو، ان کے خلاف جد و جہد جاری رکھو. فَإِن انتَهَوْا، ہاں اگر وہ باز آ جائیں، اللہ کا دین نافذ کرنے کے لیے تائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پھر نہیں ہے کوئی بدلہ، نہیں ہے کوئی بدلہ مگر انہی پر ظلم کرنے والے. اشہر الحرام، اشہر یہ جو حرم مہینے ہیں ان کا بدلہ حرمت. اب یہ تو جنگ و جدال تھا، خاص طور پر چار مہینے ایسے تھے جس میں یہ حرام تھا، اور عرصہ دراز سے ہمیشہ سے یہ محترم مہینے مانے جاتے تھے. ایک مہینہ کہلاتا تھا عمرے کا، یہ رجب کا مہینہ، اس میں عمرہ کیا جاتا تھا تفصیل سے. اور تین مہینے وہ تھے جو حج کے کہلاتے تھے، ایک مہینہ حج سے پہلے ذوالقعدہ، اس کے بعد ذوالحجہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ محرم. تین مہینے وہ تھے جس میں قافلے بہت دور دراز سے آ رہے ہیں حج کرنے اور پھر واپس جا رہے ہیں، لہٰذا امن و امان ہونا ضروری تھا. تو ان مہینوں کے دوران جن کو جدال حرام تھا، اسی بارے میں یہاں پہ بیان فرمایا. الشہر الحرام وبشار الحرام، حرمت والے مہینے کی جو بدلہ ہے وہ حرمت والا. والحرمات قصاص، اور اسی طرح ہر حرمت کا قصاص ہے. اگر وہ حرمت والے مہینے میں تم سے جنگ کر رہے ہیں تو پھر تمہیں بھی اجازت ہے. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، پس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے ان مہینوں میں، یعنی اب زمانی حرمت ہے، ان چار مہینوں کے دوران جنگ حرام ہے، لیکن اگر کوئی تم پر حملہ کر دے تو پھر تم بھی جو ہے وہ بدلہ لے سکتے ہو، اس کی تمہیں اجازت دی جا رہی ہے. فاعتدوا بمثل ما اعتدى اللہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ پاک تو متقی کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی تائید. اب اس کے بعد انفاق بھی سبھی لینے میں لائیے، عبادات بھی چلیں گی، معاملات بھی چلیں گے، انفاق المال، خاص طور پر جہاد المال اور جہاد بالنفس کا، جو چار مضامین جو ریپیٹڈلی آ رہے ہیں. کل میں نے مثال دی تھی، محترم ڈاکٹر صاحب نے اس کو یہ سمجھایا ہے کہ جس طرح تسبیح ہوتی ہے، اور تسبیح میں اگر ڈفرنٹ کلر کے اگر بھی وہ موتی ہوں تو پھر کلر چینج ہوتے چلے جاتے ہیں، کبھی ریڈ آ رہا، کبھی یلو، کبھی بلو، کبھی گرین. اسی طرح آپ دیکھیں گے سائمنٹینسلی اس میں جو ہے وہ کنٹراسٹ آتا جائے گا. اب انفاق بھی سبھی اللہ کا تذکرہ آ گیا، اور قتال میں خاص طور پر اس مال کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تو فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں انفاق کرو، خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور دیکھو اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ مال اگر بچا بڑے تو کب تک رکھو گے؟ بلاخر بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کیوں تو اکثر ہے نگاہیں آئینہ ساز میں، یہ اگر اللہ کی راہ میں لگ جائے تو زیادہ اکثر ہے، کب تک بچا کے رکھے گا انسان اس کو؟ بہرحال موت تو آنی ہے. تو فرمایا کو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ اور جان بھی لگاؤ. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اور اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. وأحسنوا، اور احسان کی وجہ اختیار کرو، بہترین طریقے پہ نیکی کیا کرو. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ پاک احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ احسان کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی. اب حج کا معاملہ آ گیا. وأتموا الحج والعمرة لله، اور حج اور عمرہ مکمل کیا کرو اللہ کے لیے، یہ اللہ ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سورہ آل عمران میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تو حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو، یعنی دکھاوا نہ ہو، اپنے نام کے ساتھ حاجی.
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ
اب اگر حج کا سفر آپ کر رہے ہیں یا عمرے کا کر رہے ہیں اور اس دوران تین طرح سے آپ کو گھیر لیا جائے تو پھر دم دینا پڑے گا. نمبر ایک کہلاتا ہے دم احصار. وجہ سے آگے سفر بیمار ہو گئے یا پھر یہ کہ عدال چل رہا ہے تو اب جو ہے فدیہ دینا ہوگا. اس کا تذکر آیا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پس اگر تم روک دیے جاؤ فَمَنْ اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تو پھر جو کوئی بھی میسر آ جائے قربانی میں سے وہ پیش کر دو پھر احرام کھول دو. احرام کھولنے سے پہلے قربانی دینا ضروری. وَلَا أَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ اور دیکھو اپنے سروں کو نہ مڑواؤ. احرام کھول کے جو سر کرواتے ہیں اس وقت نہ کرواؤ جب تک کہ جو یہ اس حدود حرم میں پہنچ جائے منا تک یا مکہ میں وہاں تک پہنچ جائے اس کے بعد تم اپنا احرام کھول کر جو ہے وہ سن مڑوا سکتے ہو. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اب دوسرا دم ہے کہ اگر سفر کے دوران حج کا سفر ہے عمرے کا سفر ہے آپ حالت احرام میں اور کسی شخص کے سر میں کوئی تکلیف ہو گئی ہے جوئیں پڑ گئی ہیں یا دانے ہو گئے ہیں گرمی کی وجہ سے کوئی پرابلم ہے اور وہ تو پھر اس کو ایک دم دینا ہوگا. فمن کانا یہ دم سے مراد کیا ہے جانور ذبح کرنا ہوگا. فمن کانا منکم مریضاً تو بس اگر تم میں سے او بھی عدم نزاسی یا اس کے سر میں کوئی ایسی تکلیف ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس کو اپنا سر منڈوانا پڑ رہا ہے احرام کی حالت میں ففدیۃ من صیام تو پھر اس کو فدیہ نہ ہوگا اور اس لیے کہ وہ روزے رکھے. یہ دم کہلاتا ہے دم جنایت. اس میں جو ہے انسان یا تو روزے رکھ آؤ صدقاتین یا پھر صدقہ دے آؤ نسک یا پھر کوئی فائدہ امین تم پس جب تم حالات بہتر ہو جائیں. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج تو پس جو کوئی حاصل کرنا چاہے فائدہ اٹھانا چاہے حج کے سفر میں عمرہ بھی کرنا چاہے الی الحج حج کے ساتھ فما استیسر من الہدی تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ایک جو بھی اس کے پاس ہو. اب یہ تیسرا دم خاص طور پر وہ حاجی جو پاکستان سے جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ایک سفر میں وہ دو فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں بھی کرنے اور حج بھی کرنے. لہٰذا یہاں سمجھ لیجیے کہ حج کی کام ہوتی ہے موٹی موٹی باتیں سمجھ لیجیے. پہلی قسم کہلاتی ہے جس میں جو حج تمتع کہلاتی ہے آپ نے احرام باندھا یہاں سے گئے آپ نے عمرہ ادا کیا ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیا حج کے دنوں میں احرام باندھا یہ ہے تمتع. لہٰذا حج تمتع کرنے کے لیے آپ کو دم شکر ادا کرنا ہوگا جو حاجی جو ہے قربانی دیتا ہے یہ درکی کا دم شکر. اسی طرح دوسری قسم کہلاتی ہے وہ کہلاتی ہے حج قران. حج قران بہت مشکل ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ ایک احرام میں عمرہ اور حج دونوں کرنے ہوتے ہیں. احرام باندھ لیا آپ نے نیت کر لی اب آپ نے عمرہ کر لیا اب آپ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول نہیں سکتے دوبارہ اسی کے پھر اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے احرام کی پابندیوں کہیں یہ مشکل ہوتا ہے لیکن یہ کہلاتا ہے حج قران. یہ بھی جو ہے اس کی عادت ہے اس میں پھر کوئی دم دینے کی ضرورت نہیں. تیسرے نمبر پر حج کہلاتا ہے وہ کہلاتا ہے حج افراد. صرف آپ نے یہاں سے گئے حج کا احرام باندھا سیدھے سیدھا حج کیا اور واپس آ کر عمرہ نہیں کیا تو یہ تین قسمیں ہیں حج کی. تو وہ لوگ جو پاکستان سے جاتے ہیں یا حدود حرم سے باہر رہتے ہیں اللہ پاک نے ان کو اجازت دی ہے آسانی دی ہے کہ وہ عمرہ اور حج دونوں کر سکتے ہیں حج تمتع کر سکتے ہیں پھر ان کو ایک دم شکر دینا ہوگا. تو فرمایا فائدہ امین تم فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فمن استیسر فمن لم یجد ہاں اگر کسی کے پاس نہیں ہے اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ قربانی دے سکیں فصلاۃ ایام فی الحج تو پھر وہ روزے رکھے گا یعنی فدیہ دینے کے لیے روزہ ہے دس روزے اس کو تین روزے رکھے گا وہ حج کے دنوں میں سات آٹھ اور نو ذو الحجہ ہے وہ روزہ رکھے گا اس کو یہ تین دن وہ ہوگا وہ سب آپ اذا رجعتم اور سات روزے رکھے وہ سات روزے اس وقت رکھے کہ جب وہ واپس آئے یعنی لوٹ کر واپس آئے تل کا اثر دس روزے دس روزے ہیں جو اس نے رکھنے ہیں شکر کے طور پر. ذالک لمن یہ ان لوگوں کے لیے ہے لم یکن اہل حاضر المسجد الحرام یہ جن کے گھر جن کی جو سکونت ہے وہ مسجد حرام میں نہیں ہے حدود حرم نہیں ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور دیکھو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے رہو وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے یعنی حج کے معاملات میں کوتاہی نہ کرو ان چیزوں کو مذاق نہ اڑاؤ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین والمسلمات اب انشاءاللہ ہم سارے تراویح پڑھیں گے.